بنام
خدائے
رحمان و رحیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
ناظرین، پیام رحمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب نے سورہ حدید کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ بھی۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں سب سے پہلے اپنا ای میل ایڈریس اور یہاں کا ٹیلی فون نمبر آپ کی خدمت میں پیش کریں اور بیان کر دیں، تاکہ اگر آپ ہم سے رابطہ رکھنا چاہیں اپنے ای میل کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے لائیو پروگرام میں کال کے ذریعے سے، تو نوٹ کر لیجئے، ہمارا پتہ ہے، ای میل ایڈریس ہے urdu@sahar.tv.ir اور ٹیلی فون نمبر ہے 0982512913740۔ دوسرا نمبر بھی ہے 0982512902620۔ یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ آپ لائیو کال کے ذریعے ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے سوالات موضوع سے متعلق ہوں گے، یعنی سورہ حدید سے متعلق، تو انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات ضرور دیں گے۔ لیکن بعض ہمارے کال کرنے والے دوست احباب موضوع سے ہٹ کر بھی سوالات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ٹائم بہت محدود ہے، اور ظاہر ہے ایک سورہ کا تعارف پیش کرنا ایک یا دو پروگرام کے اندر بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو ہم صرف چند آیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایک ہی سورے کے اندر جو چند آیات ہیں ان میں سے بعض کا انتخاب کر کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر موضوع سے ہٹ کر ہو تو یقیناً ہم پھر کہیں اور چلے جائیں گے اور گفتگو ہماری کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ لہٰذا یہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی فرمائیں کہ موضوع سے متعلق سوالات کیا کریں، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ اور ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں جو سورہ حدید کے تعارف پر گفتگو کریں گے، سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں اپنے ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرنا بھول گیا، اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ اس وقت آج کا دن، یعنی 5 شعبان المعظم، فرزند رسول اور امامت و ولایت کی چوتھی کڑی، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک دن ہے۔ لہذا اس سلسلے میں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبلہ، تو آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیے۔
شکریہ۔
میں چونکہ بہرحال سورہ حدید کا تعارف پیش کرنا ہے، انفاق اور قرض الحسنہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ قرض دینے سے ڈرتے ہیں، چونکہ دیکھتے ہیں کہ جب قرض دیا جاتا ہے تو اس کا واپس لوٹانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، واپس ہی نہیں کرتے ہیں لوگ۔ لیکن قرآن نے، دین مبین اسلام نے، بالخصوص اس سورے کے اندر انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، اور قرض الحسنہ کے حوالے سے صاحبان ایمان سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهله۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرزند رسول
السلام
امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے دن کی مناسبت سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں محمد آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الہی آمین۔
یقیناً ہمارا پروگرام جو ہے وہ قرآنی ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سیرت اور آپ کے زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ہی سے تمسک جس کا مطالبہ کیا گیا، یقیناً ان کی سیرت کا مطالعہ اور قرآنی آیات اور مطالب و مفاہیم سے واقفیت ہی جو ہے وہ، اور اس پر عمل جو ہے وہ ہماری نجات اور ہماری سعادت کا ذریعہ ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنی گفتگو پر، اور جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ انفاق کے حوالے سے اور قرض حسنہ کے حوالے سے اس سورہ میں کیا بیان ہوا ہے اور اللہ نے صاحبان ایمان سے کیا مطالبہ کیا ہے. تو اس سورہ کی متعدد آیات کریمہ میں پروردگار نے اپنی راہ میں جو ہے وہ انفاق کی تشویق کی ہے اور تاکید کی ہے, اور یہاں تک کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ انفاق نہیں کرتے ہو. اسی طرح سے دسویں اور گیارہویں آیت میں جو ہے وہ گیارہویں آیت میں ارشاد ہوا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له, وہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے جو ہے وہ عطا کرے. ظاہر سی بات ہے یہاں اللہ کو قرض دینے کا مطلب جو ہے وہ ایک اللہ کے مومن بندے کو قرض دینا ہے. اللہ تو قرض لینے کے لیے آئے گا نہیں, یہ مراد جو یہاں کے اوپر ہے.
اور اللہ جو ہے وہ ہمارے قرضے کا, ہمارے مال کا, حتیٰ کہ ہماری عبادات کا بھی محتاج نہیں ہے.
جی بے شک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفاق تو کم و بیش سب کرتے ہیں, لیکن مطالبہ جو ہے وہ قرض بھی اکثر لوگ دیتے ہیں لیتے ہیں, لیکن مطالبہ جو ہے ہم سے اس انفاق کا ہے کہ جو حسن ہو, اس انفاق اور اس قرض کا ہے کہ جو قرض حسن ہو. ہر قرض کا نہیں, قرض اچھے بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, انفاق اچھی چیزوں میں بھی ہوتا ہے بری چیزوں میں بھی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ انفاق کو کیسے اچھا بنایا جائے, کیسے اس کی قدر و قیمت کو جو ہے وہ بڑھایا جائے, اور کیسے جو ہے وہ اس کو ارزش مند بنایا جائے جو ہے وہ قرض کو یا پھر جو ہے وہ انفاق کو جو اللہ کی نظر میں ارزش مند ہو, تو اس کے لیے خود قرآن مجید میں متعدد جگہ کے اوپر جو رہنمائی کی گئی. مثال طور پر کہا گیا کہ تم اپنے انفاق اس وقت ارزش مند بنا سکتے ہو کہ جب جو ہے وہ تم اسے کہہ لیا جائے کہ پاک و پاکیزہ مال سے انفاق کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے صاحبان ایمان وہ پاک و پاکیزہ چیزیں جو تم نے حاصل کی اس سے انفاق کرو, یعنی حرام مال سے انفاق نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے زمین میں جو چیز ہم نے تمہارے لیے پیدا کی اس سے انفاق کرو. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ
یعنی قدر اس انفاق اور اس صدقے اور خیرات کی ہے
جی,
کہ جو انسان اپنی محنت مزدوری سے مشقت سے حلال طریقے سے کمائے
جی,
اس مال کے ذریعے انسان راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ کرے
جی
غریبوں کو.
اسی طرح سے اس وہ انفاق کی اس کی ارزش ہے, قدر و قیمت ہے کہ جو خود انسان کو ضرورت ہے لیکن اس کو وہ ایثار کر رہا ہے اور دوسرے کو دے. وقت کم دیکھنے کو ملتا ہے قرآن مجید میں, آیت کریمہ موجود ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ اپنے نفس پر جو ہے وہ ایثار کرتے ہیں, یعنی اب خود کو ضرورت ہے لیکن دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت مقدم رکھتے ہیں, اور ولو کان بھی اگرچہ ان کو اس کے کہیں زیادہ نیاز مند ہے ضرورت مند ہے لیکن اس کے باوجود وہ
خود سختیاں برداشت کرتے ہیں
جی
لیکن دوسرے کو جو ہے وہ نوازتے ہیں
نوازتے ہیں. اسی طرح سے وہ انفاق ارزش مند ہے, وہ قدر و قیمت کا حامل ہے کہ جو ضرورت مندوں کی اولویت جس میں پیش نظر رکھی جائے. ویسے تو سماج میں بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کو یہ ہے کہ ان پر انفاق کیا جائے یا ان کو قرض دیا, ان میں دیکھنا چاہیے کہ اولویت کس کو ہے. اسی لیے ملتا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان غریبوں کو ان ضرورت مندوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں محصور کر دیے گئے ہیں مقید کر دیے گئے ہیں, یعنی اگر جو ہو سکتا ہے دوسرے ممالک میں. اس کا ایک بارز مصداق آج جو ہے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں کہ جن کو واقعی محصور کر دیا گیا ہے, غزے کے مسلمان جن کو واقعی
گھیر لیا گیا ہے
ان کو مسلمان دشمنوں نے جو ہے وہ گھیر رکھا محاصرہ کر رکھا ہے. تو مطلب یہ سب اولویت کے مقام ہیں. اسی طرح سے وہ انفاق جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ارزش مند ہے کہ جو خلوص کے ساتھ ہو. اس کا ارشاد ہوتا ہے وہ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, وہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی مرضی کا مطالبہ کرنے, یعنی خلوص ہوتا ہے دل میں خلوص کے ساتھ, خلوص دکھاوا نہیں ہوتا. وہ انفاق ارزش مند ہے کہ جس میں جسے کہہ لیا جائے کہ لوگوں کی اذیت شامل نہیں ہوتی ہے, یعنی ہم نے انفاق کر دیا کسی کو قرض دے دیا, اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو احسان نہیں جتاتے ہیں, اذیت نہیں کرتے اس کے ذریعے. خود مومنوں سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم, بالمن والأذى، اے صاحبان ایمان تم اپنے انفاق کو جو تم نے صدقہ دیا ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ، صدقہ مخصوص چیز کا نام نہیں، ہر وہ نیکی جو اللہ کی راہ میں انجام دی وہ صدقہ ہے، کہ جو تم نے مالی اعتبار سے جو بھی تم نے نیکی انجام دی، جو بھی انفاق کیا ہے اس کو اذیت کر کے، اس کو جو احسان جتا کے برباد نہ کر دو. آج بہت سے لوگ، ہم لوگ احسان کرتے ہیں جب موقع آتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے احسان جتاتے، تو اس سے باطل ہو جاتا ہے
کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، آج جو ہے وہ تم جی تم جو ہے میرے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے
جی
جبکہ میں نے کیا تھا.
اسی طرح سے وہ انفاق جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ارزش مند ہے کہ جو حلال مال سے ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو جو قبول کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انفاق اسی وقت قبول ہوگا کہ جب وہ جو ہے وہ حلال مال سے. آج لوگ واقعی ماہ مبارک میں دیکھ لیے لوگ انفاق کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ وہ کہاں سے انفاق کر رہے ہیں، کس مال کو انفاق کر رہے ہیں. ایک اور جو چیز جو انفاق کو یا قرض حسنہ کو جو حسنہ بناتی ہے، انفاق کو انفاق حسن بناتی ہے اور ارزش مند بناتی ہے، وہ یہ کہ انسان جو بھی انفاق کر رہا ہے، جو بھی مال دے رہا ہے، جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس کو اپنا مالک نہ سمجھے، اس میں اپنا مالک نہ سمجھے. اس لیے خود اسی سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم انفاق کرو، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تم اس میں سے انفاق کرو جس میں اللہ نے تم کو نائب قرار دیا ہے. یعنی اسلام کا مالی نظام یہ ہے، اسلام کا اقتصادی نظام یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی حقیقت میں جو مالک ہے وہ اللہ ہے، ہمارے مالوں کا، ہماری تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور یہ مال اور یہ جتنی بھی چیزیں دی ہیں یہ اللہ نے ہم کو وقتی طور پہ نائب بنایا ہے، وکیل، مستخلفی.
ہماری جان بھی اللہ کی ہے، اور اسی لیے جی انسان جو ہے اپنے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور خودکشی کرنا حرام ہے. اور اسی طریقے سے مال بھی اللہ کا دیا ہوا
جی
حقیقت میں.
تو اسلام کا اقتصادی نظام یہی ہے کہ حقیقی مالک وہ ہے مال کا، اس نے مستخلف ہے نائب کا لفظ ہے، یعنی اس نے نائب بنایا ہے تمہیں، وکیل بنایا. اب دیکھیں یہاں سے
اللہ کی نیابت میں انسان صدقہ
کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے. اگر انسان یہ عقیدہ پیدا کر لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال، نائب ہے، ہم وکیل ہیں اس کی طرف سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں وہ چاہے گا، جہاں اس کی مرضی ہو کہ وہاں ہمیں خرچ کرنا ہے،
یقیناً
جہاں سے وہ چاہے گا وہاں سے ہم کو وہ مال لینا. ہر مال ہم نہیں لے سکتے، ہم حلال مال کی اجازت ہے تو ہم حلال ہی مال لے سکتے، ہر مال نہیں لے سکتے. اسی طرح سے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے تم یہ مالی فرائض ادا کرو، تو واقعاً خمس و زکات کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مال دیا، اس کو تم اس مورد میں خرچ کرو.
پھر انسان کو پیسہ دیتے ہوئے، خمس ادا کرتے ہوئے، زکات ادا کرتے ہوئے، یہ صدقہ و خیرات ادا کرتے ہوئے دکھ نہیں ہوگا
جی
کہ یہ میرا مال ہے.
بے شک
کیونکہ جب انسان اپنے مال کو حقیقت میں اللہ کا مال سمجھے اور اللہ کا مال ہے
جی
پھر جب وہ دے گا اسے کوئی تکلیف اور دکھ
نہیں ہوگا. اسی طرح سے انفاق کے نتیجے میں، سخاوت کے نتیجے میں جو انسان کے اندر کبر و غرور پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کبر و غرور پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں کچھ دیا ہے، دوسرے کا دیا ہے. یہاں مراد پروردگار ہے، پروردگار کا دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز دے یا آپ جو ہے کسی کو دے دیجئے تو
جس طرح سے ایک کمپنی کا ملازم ہوتا ہے، کمپنی اسے گاڑی دیتی ہے،
ہاں ہاں،
تو وہ اس گاڑی میں ادھر مختلف کاموں کے لیے گھوم رہا ہے، معاملات جو کرتا ہے کمپنی کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، کمپنی کے ذریعے سے کرتا ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسی مثال ہے.
بے شک یہ بینک کے جو بینک میں کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ دن میں کروڑوں روپے اور ڈالرز کھیلتے ہیں، تو ان کو دکھ نہیں ہوتا کسی کو دیتے ہیں، کوئی غرور پیدا نہیں ہوتا کہ میرے پاس، ان کا نہیں ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہ امین ہے، اس کے امانت دار، اس کے وکیل ہیں، وہ نائب ہیں بینک کی طرف سے.
بالکل.
تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یعنی واقعاً اس اگر ہم نظریے سے دیکھیں تو انفاق کا، اللہ کے نام انفاق کا مسئلہ، قرض دینے کا مومن کو مسئلہ. اب یہ اور بات ہے کہ جس مومن دیا ہے اس کو بھی جو متعہد ہونا چاہیے کہ وہ وقت پہ اس کو لوٹا دے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور ماہ شعبان المعظم یا اس کے بعد جس ماہ مبارک میں ہم داخل ہونے والے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کے نام سے معروف ہے، اور آمادگی کا مہینہ، یقیناً کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جو بیان کیا گیا کہ ہم اس نیت سے, اور اگر ہم چاہتے ہیں وہ انفاق, وہ ہم افطاری, جو کچھ ہم وہ کر رہے ہیں وہ ارزش مند ہو جائے, اللہ کی نظر میں قابل قبول ہو جائے, تو اس کے ذریعے ضروری ہے کہ ان نکات پر توجہ دی جائے,
خاص خیال رکھیں. چونکہ اس مہینے میں جس طرح رجب کا مہینہ گزرا اس میں بھی روایات میں ہے, اور شعبان المعظم کے بارے میں, اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں بھی, کہ صدقہ اور خیرات کی بہت تاکید کی گئی اور ترغیب دلائی گئی ہے مومنین کو کہ آپ فقراء اور مساکین اور یتیموں کا خیال رکھیں.
بے شک بے شک.
قبلہ, اگلا سوال تھوڑا اسی سے مربوط ہے لیکن اس کا دوسرا رخ ہے.
جی جی.
یعنی انفاق کی ترغیب دلائی گئی ہے.
بے شک.
اور قرض الحسنہ, مومنین کو قرض دینے کے لیے جو ہے بہت تاکید ہے کہ یہ قرضہ جو آپ کسی مومن کو دیتے ہیں یہ حقیقت میں خدا کو دیتے,
خدا کو دیتے ہیں.
اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک روایت میں نے دیکھی تھی, اس کا ترجمہ اپنے ناظرین کی خدمت پیش کر دوں, آپ کے لیے تو یہ روایت نئی نہیں ہوگی, کہ اس سے پہلے کہ صدقہ اس فقیر کے ہاتھ میں پہنچے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے.
جی جی. اتفاق سے خود امام زین العابدین علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت کے دینا فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ آپ کا مال اللہ, یعنی اللہ کے ہاتھ میں پہنچ, یعنی پہلے انسان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے مس ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ فقیر کے ہاتھ سے مس. اس لیے کہا گیا کہ جب فقیر کو دیا جائے تو اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے مس کر کے دیا جائے, تاکہ انسان کو وہ شرف اور وہ عظمت جو ہے وہ ہم دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ دور سے دے دیتے ہیں, بعض اوقات پھینک دیتے ہیں, کہ اسلام میں فقیر کی بھی توہین نہیں ہے,
توہین آمیز انداز میں
جائے ہاں دے دیا جاتا نہیں, کہا کہ اس کو ہاتھ سے ہاتھ کیوں, اس لیے کہ یہ مال جو دے رہے ہیں آپ اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچ رہا ہے پھر فقیر کے, چاہے بہتر کہ یہ مومن کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ. اس بات یہاں پہ وہ جسمانی کیفیت مراد نہیں ہے, روحانی
کیفیت. اچھا, ایک اور روایت قبلہ میں نے دیکھی تھی کہ خود امام, چونکہ ذکر امام زین العابدین آ گیا اور ان کی ولادت بھی ہے تو کیوں نہ اس کا سلسلے میں ذکر ہو جائے, امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی سائل جب دروازے پہ آتا تھا تو وہ اپنا چہرہ امام اس سائل کو نہیں دکھاتے تھے, اور خاموشی سے ایسے کر کے دے دیا. کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو کہا کہ میں اس کے چہرے کی شرمندگی کو جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتا.
جی جی.
مطلب بھی ایک طریقہ ہے,
کرامت اور اس کی شرافت کی,
اس کی شرافت کی,
اس کی عزت کی, عزت نفس کے اس کی باقی رہے, اس وجہ سے اس طرح یعنی یہ ائمہ حضرات جو ہے وہ اس طرح انفاق کرتے
ہیں عمل انجام. جی. یہ بھی ایک طریقہ ہے انفاق.
بے شک بے شک, وہ مورد فرق کرتا ہے.
جی جی.
اب ایک آدمی سامنے آپ کے روڈ پہ مانگ, ظاہر سی بات اس کو آپ کو چھپا کے نہیں دیں گے.
جی جی.
لیکن مورد فرق کرتا ہے.
صحیح.
جی جی.
قبلہ, اب اسی کے ساتھ ہی ایک مربوط سوال ہے جو سکے کا دوسرا رخ ہے.
جی جی.
اور وہ ہے بخل اور کنجوسی.
جی.
ظاہر ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرو, اس کے مد مقابل بخل اور کنجوسی کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟
جی دیکھیں, جہاں اسلام اور قرآن جو ہے وہ ایک طرف اللہ کے نام انفاق کی تاکید کرتا ہے مختلف آیات میں, وہیں اور بلکہ یعنی اکثر مقامات پہ دیکھیں قرآن میں, جہاں اقیم الصلاۃ کے لفظ ہے, نماز قائم کرو, وہیں آت الزکاۃ, یعنی اسلام میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ساتھ ساتھ ہیں, یعنی جدا نہیں ہے, دونوں کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے اللہ کے حقوق ادا کرنا ضروری, اسی طرح سے بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری. تو جہاں انفاق کی تاکید ہے متعدد جگہ کے اوپر, وہیں بخل کی مذمت ہے, اور یہاں تک ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ بخل جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ انسان میں جو ہے وہ کبر پیدا ہو, انسان میں برتری کا احساس, کیونکہ بخل کے نتیجے مال پیدا ہوتا ہے, جب مال پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے وہ غرور تکبر پیدا ہوتا ہے.
یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بخل اور کنجوسی کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. ناظرین, دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, کے جس میں ہم سورہ حدید کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے بخل کے اوپر, کہ قرآن مجید نے بخل اور کنجوسی کے حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے.
سورہ حدید, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست وحی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, اس کے باوجود تم غیر ایمانی روش اختیار کر رہے ہو. واضح رہے یہ خطاب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش اہل ایمان سے ہے. اگر ہم اخذہ کا فائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں, جیسا کہ مفسر ابن کثیر نے لیا ہے, اس صورت میں میثاق سے مراد وہ بیعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے رہے ہیں. اس صورت میں مالکم لا تؤمنون باللہ سے مراد عدم اطاعت ہو سکتی ہے. یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ آخری آیت میں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اس تفسیر پر قرینہ بن سکتا ہے، یعنی رسمی ایمان والوں کو حقیقی ایمان کی دعوت ہے. اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کے اثرات سامنے آنے چاہیے، مثلا انفاق فی سبیل اللہ. آیت نمبر 10 میں فتح سے مراد باس کے نزدیک مکہ اور باس کے نزدیک صلح حدیبیہ ہے، جسے قرآن کریم میں فتح مبین کہا ہے. اس میں سب سے بلند درجہ ان ہستیوں کا ہے جنہوں نے مال کے ساتھ جہاد کیا. مالک حقیقی اس سے قرض مانگ رہا ہے جس کے پاس اس کی امانت ہے اور اس کا فضل و کرم. دیکھو کہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور ساتھ ہی اجر کریم بھی عنایت فرمائے گا. بعض اہل تحقیق لکھتے ہیں، آیات و احادیث کی روشنی میں انفاق میں 10 اوصاف ہو تو یہ قرض حسن بنتا ہے. 1. مال حلال ہو. 2. عمدہ مال ہو، ردی نہ ہو. 3. مال کی ضرورت ہو، زندگی کے آخری لمحات میں نہ ہو. 4. مستحق ترین کو دے دے. 5. اس انفاق کو راز میں رکھے. 6. دینے کے بعد نہ جتلائے. 7. برائے خدا ہو، ریاکاری نہ ہو. 8. مال زیادہ دیا جا رہا ہو تو بھی اس کو تھوڑا سمجھے. 9. اپنا پسندیدہ مال ہو. 10. اس مال کی خود کو بھی ضرورت ہو. چونکہ مومنین کے نام اعمال سامنے یا دائیں طرف سے وصول ہوں گے، اس لیے نور بھی اسی جانب ہوگا اور فرد کو اس کے اعمال کے مطابق نور ملے گا. معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز کافر اور منافق اسی تاریکی میں مبتلا رہیں گے جس میں وہ دنیا میں مبتلا رہ چکے ہیں. منافقین مومنین سے مدد طلب کریں گے تو ان کو وہ باتیں یاد دلائی جائیں گی جن کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا. وہ ہیں فتنہ پروری، موقع پرستی، شکوک پیدا کرنا اور آرزوؤں کے دھوکے میں آنا.
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب، جو سورہ حدید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. قبلہ، بخل کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، کنجوسی کے بارے میں یا بخل کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟
جی، ہم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جہاں قرآن میں انفاق کی تاکید ہے اور تشویق ہے، وہیں جو ہے وہ بخل کی مذمت ہے. اور بخل کو سبب قرار دیا گیا ہے اللہ سے دوری کا اور اللہ سے نافرمانی کا، اور اللہ کے نافرمان کہا گیا ہے بخیل کو. ارشاد ہوتا ہے لا یحب کل مختال فخور، خداوند جو ہے وہ اکڑنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون، کہ جو بخل کرتے ہیں. وہ یامرون الناس بالبخل، اسی سورہ حدید میں، اور دوسروں کو جو ہے وہ لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی بخل، بخیل کی ایک صفت یہ ہے. ہاں، اور دوسروں کو، وجہ کیا؟ کیونکہ اگر دوسرا سخاوت مند کرنے، سخی سخاوت کرنے لگے گا تو اس کی رسوائی ہوگی. لہٰذا اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے حکم دیتا ہے، دوسروں کا سبب بھی بنتا ہے کہ دوسرے بھی جو ہے وہ بخل سے کام لیں. تو یہ بخل جو ہے وہ،
یعنی یہ ایک عجیب غریب نقطہ ہے کہ میں نے پہلی بار اس نقطے کو جو ہے وہ سنا اور توجہ کی اس چیز کے اوپر کہ بخیل وہ ہے کہ جو خود بھی بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتا ہے.
جی،
اور یہ نقطہ بہت پیارا ہے، اس لیے دوسرے اگر سخاوت کریں گے تو پھر اس کا بخل اور واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، اس کی شخصیت پہ جو ہے وہ بات آئے گی.
بالکل بالکل، اور اس کی ذلت کا اور رسوائی کا سبب بنے گا. اس لیے سوچتا ہے کہ جیسے میں بخل کرتا ہوں، اسے دوسرے بھی بخل کریں. تو اس لیے اسلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت کی ہے بخل کی، اور کہا کہ بخیل کو دوست نہ بناؤ اپنا، اور بخیل سے مشورہ نہ کرو. جو کنجوس آدمی ہے، ظاہر سی بات ہر چیز میں کنجوسی کرتا ہے، تو مشورہ دینے میں بھی کنجوسی کا، اچھا مشورہ دینے میں کنجوسی کرے گا. اور بخل کو سنگ دلی کا سبب بتایا ہے کہ بخل جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو اور قساوت قلب پیدا ہو.
اللہ،
اسی لیے ہے کہ بخل جو ہے وہ البتہ عام طور سے یہ تصور ہے کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے، البتہ سب سے بدترین بخل کہا گیا ہے اس بخل کو کہ جو مالی فرائض کے سلسلے میں ہوتا ہے، مالی واجبات کے سلسلے میں،
جیسے خمس و زکات ہے
جی مثال کے طور پر، واجب
یا جو زکات فطرہ ہے جو واجب ہے
جی، لیکن بخل کے اور بھی موارد ہیں، انفاق یعنی مال کے علاوہ بھی اور بھی موارد ہیں، اس میں ایک مورد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے احترام کے سلسلے میں بخل کرے، اس لیے کہا گیا البخیل من بخل بالسلام، جو بخیل وہ ہے کہ جو لوگوں کے سلام کرنے میں بخل اختیار کرے اس کو بخیل کہا گیا، یعنی سے سلام سے احترام چونکہ ہوتا ہے لوگوں کا، تو لوگوں کے احترام میں جو بخل کرتا ہے، جس میں ایک ایک مصداق جو ہے سلام. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ البخیل حقا من ذکر تو عندہ، بخیل حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا ذکر اس کے پاس ہو، ولم یصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم پر صلوات نہ پڑھیں، ہم پر درود نہ بھیجے، ہم پر صلوات نہ پڑھیں،
اللہم صلی
علی محمد و آل محمد، اس کو بخیل کہا گیا. لہذا چونکہ بخیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے عزت دار نہ ہو سکیں، دوسروں کو جو ہے وہ لوگ شخصیت نہیں، اسی لیے خود بھی جو ہے وہ بخل سے کام لیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال اللہ انسان کو کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ہو اور محبوب ہو. اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام انفاق کرے، معاشرے میں جو نادار قسم کے لوگ ہیں، جو غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کی دستگیری کرے. البتہ یہاں میں عرض کر دوں کہ اسلام میں جو بخل کی مذمت ہے یا انفاق کی تاکید ہے، یہ کہ غریبوں کو خاص طور سے انفاق کیا جائے، اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ غربہ پروری ہو، نہیں، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے غربت کا دروازہ بند ہو جائے.
جی قبلہ، یہ بہت ہی اچھا نقطہ ہے
جی
کہ یہ ہمیں اس لیے نہیں سکھایا گیا کہ ہم غریبوں کو پالیں
جی
اور غربت کی ترویج ہو،
جی
یہ مقصد نہیں ہے.
یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ ہے کہ مدد کرتے ہیں پھر بھی ہمیشہ وہ غریب ہی رہتے ہیں. نہیں، ایسا کریں کہ وہ ان کو کوئی راستہ دکھائیں، ان کو جس میں ان کی ترقی ہو اور ان کی غربت کا خاتمہ ہو. یعنی یہ انفاق اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ بس وہ غربت ہی میں مبتلا رہے اور ہمارے دست نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ ان کا کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ذریعہ معاش فراہم کر دے انفاق کے ذریعے کہ جس سے جو ہے وہ ان کی غربت کا سد باب ہو جائے.
یقیناً نوکری کا مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل
جی
ہیں
جی
معاشرے کے اندر، مختلف گھرانوں کے اندر، جو ہم جتنی بھی استطاعت رکھتے ہیں اس حساب سے اگر ہم ان کی مدد کریں تو یقیناً معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں.
یقیناً.
قبلہ، اب ہم انفاق اور بخل سے ہٹ کر ایک اور سوال جو اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 27 میں غالباً ہے، روحبانیت کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس حوالے سے عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ مصروف نظر آتے ہیں. روحبانیت کا ذکر آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ روحبانیت آئی کہاں سے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، اور قرآن کا نظریہ روحبانیت کے بارے میں کیا ہے؟
جی، اب تک مجھے یاد دیں تو میں سب سے پہلے خود روحبانیت کے معنی کو بیان کروں کہ روحبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں، روحبانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف رکھنا. لہذا جو لوگ اللہ کے خوف کے نتیجے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کو روحبان یا راہب کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ روحبانیت کا سرچشمہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی، تو اس کے بارے میں جیسا کہ عام تاریخوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سن 3 صدی عیسوی میں ظالم بادشاہ نے جو ہے قیام کیا، دیسویس اس کا نام لکھا ہوا ہے، البتہ اس کے صحیح تلفظ کیا ہے شاید نہیں مجھے معلوم، ایک ظالم بادشاہ نے قیام کیا عیسائیوں کے خلاف
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں،
نہیں، ان کے وفات
کے وفات کے بعد
300 سال کے بعد.
اچھا.
اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے جنگ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو شکست ہوتی ہے، اور وہ جا کے غاروں، بیابانوں، جنگلوں میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سن 10ویں صدی عیسوی میں یہ روحبانیت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، روحبانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، صرف جو ہے وہ اللہ ہی اللہ ہو 24 گھنٹہ. یہ خود عام جو تاریخ بیان کرتے ہیں، جو عام مورخین ہیں. لیکن جو اسلامی روایات میں جو اس کا سرچشمہ بیان کیا گیا ہے وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت نقل ہوئی اس میں یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک جلیل القدر صحابی جناب عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہیں پتا ہے کہ یہ روحانیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس سلسلے میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بعض ظالم بادشاہوں نے خروج کیا اور خروج کرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا, ان سے جنگ کرنا شروع کی, اور تین مرتبہ یہ جنگیں ہوئیں, تو ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ جو عیسائی تھے ان کو شکست ملتی ہے اور وہ شکست کے نتیجے میں بیابانوں جنگلوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں. وہاں پناہ لیتے ہیں اور پناہ لینے کے بعد وہ اس میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. کس کے انتظار میں؟ اس موعود پیغمبر کے انتظار میں کہ جس کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا تھا, یعنی مراد خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ یعنی کہ میں گویا کہ میرے انتظار میں وہ جا کے غاروں میں عبادت کر رہے
ہیں. ایک کال ہمارے پاس ہے لائیو, تو سنتے ہیں. ہلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی
اپنا تعارف کرا دیجیے. آپ اپنا تعارف کرا دیں پہلے.
میرا نام عبد الغفور ہے, میں جدہ سے بات کر رہا ہوں.
عبد الغفور صاحب, ماشاءاللہ آپ بہت ہی پابندی کے ساتھ سحر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. آپ کی آواز بھی اب جو ہے آہستہ آہستہ ہمیں پہچاننے میں آ رہی ہے. جزاکم اللہ. جی فرمائیے.
جی سب سے پہلے تو سرکار حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پر میں آپ کو اور سب ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو.
خیر مبارک ہے الحمدللہ. جی تو آپ جیسے ابھی فرما رہے تھے تو میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے, جناب حضرت مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے,
جملہ عباس حسن صاحب.
ایک میں نے بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے خوف سے اور اس کی عبادت اور نبی پاک کی عطایت میں جب تک خود کو آدمی اللہ کے حوالے نہ کرے اس ٹائم تک سب سے بڑا بخیل وہ ہے, اور نبی پاک کے لیے درود پاک نہ پڑے.
جی
سب سے بڑا بخیل وہ ہے, میں نے یہ سنا ہے.
جی جی, ابھی اتفاقاً قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب نے وہ روایت پڑھ کے سنائی کہ پیغمبر نے فرمایا, غالباً پیغمبر اکرم کا قول تھا بالکل, کہ جو میرا نام لے اور میرا نام لینے کے بعد مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ قبلہ جس طرح سے آپ نے فرمایا, صرف بخل جو ہے وہ مال میں نہیں ہوتا,
مال میں نہیں ہوتا ہے,
بلکہ بہت ساری حد تک اخلاقیات کے اندر بھی ممکن ہے کوئی شخص بخل کرے اور اس کی بھی مذمت ہے. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ شخص سلام میں بخل کرتا ہے.
جی بے شک بے شک, مطلب وہی بخل کے مختلف موارد ہیں, جیسا کہ
یا عبادات میں جو ہے وہ ممکن ہے کوئی شخص بخل کرے.
بے شک,
یعنی
بے شک
جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے,
جو حق ہے اس کا,
حق ہے اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت نہ کرے تو بخل ہے,
وہ بھی بخل.
یا جس طرح سے آپ نے اور ہمارے دوست عبد الغفور صاحب جدہ سے جو فون جنہوں نے کیا, انہوں نے بھی فرمایا اس چیز کی طرف کہ حدیث میں ہے کہ جو پیغمبر پر اور ان کی آل پر درود نہ بھیجے وہ بھی جو ہے وہ بخیل انسان ہے.
جی جی یقیناً سب بخل کے مزاق جو ہے قرار پائے.
تو آپ اپنی گفتگو قبلہ جاری رکھیں کہ روحانیت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے.
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روحانیت پیدا کہاں, یعنی عیسائیت میں یہ روحانیت اور ترک دنیا کا تصور کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں سے رواج
پایا, یہ چشمہ ہے اس کا.
جی تو ایک تو میں نے خود عام تاریخ بیان کی, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قول بیان کر رہا تھا جو آپ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ جب وہ ظالم بادشاہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے غاروں میں پناہ لی اور جا کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس پیغمبر کے آنے کا ان سے وعدہ کیا تھا, خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وعدہ کیا تھا, ان کے انتظار میں جا کے غاروں میں عبادت کرنے لگے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ایمان پر باقی رہے, لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا.
اچھا,
انہی عیسائیوں میں دو گروہ,
یعنی یہی لوگ جو راہب تھے اور روحانیت کر رہے تھے, ان میں سے کچھ کافر ہو گئے, کچھ لوگ ایمان پہ باقی رہے.
ایمان پہ باقی رہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مسیحیت میں جو ہے وہ اس کا رواج پیدا ہوتا گیا, اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اس روحبانیت و ترک کے دنیا کے پس پردہ جو اعمال و جو حرکات انجام پاتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں, آئے دن جو ہے وہ نیوز پیپروں اور اخباروں میں جو ہے اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں,
پادریوں سے متعلق کوئی نہ کوئی سکینڈل جو ہے بنتا ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو فطری چیزیں ان سے جب منہ موڑتا ہے تو اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں جو ہم آج کل دیکھتے ہیں سنتے رہتے ہیں.
قرآن کیا کہتا ہے؟
ہاں میں اس کرنا چاہتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلے عرض کروں کہ یعنی مطلقاً اسلام میں اس کی مذمت کی کہ لا روحبانیت فی الاسلام, اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام چونکہ اجتماعی مذہب ہے اور انسان کی مادی اور معنوی ترقی کو وہ معاشرے سے جدا نہیں سمجھتا, بلکہ معاشرے کے سائے میں رہ کر ہی انسان کی مادی ترقی بھی ہو سکتی ہوتی ہے اور معنوی ترقی بھی ہوتی ہے. البتہ اسلام میں زہد ہے لیکن وہ روحانیت نہیں, سادہ زیستی ہے, دنیا کے تجملات اور زینتوں سے دوری ہے. یعنی مطلب یہ کہ انسان دنیا کے زینتوں اور اس کی فریبکاریوں میں کہ دھوکے میں نہ آئے, یہ
غرق نہ ہو جائے,
غرق نہ ہو جائے اس پہ, اس کو مقصد نہ بنا لے.
قبلہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ زہد پہ گفتگو آ گئی, بہت ہی اچھا موضوع آ گیا ہے روحانیت اور زہد میں گویا ایک کمپٹیشن, ایک مقابلہ اور مقایسہ موازنہ کیا جائے کیا ہے دونوں چیزیں. ناظرین دیکھتے رہے پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ حدید کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, گر کوئی ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے مظالم سہنے کے بعد بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سید سجاد ہیں, ورنہ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو انسان خدا ہی کو بھول جاتا ہے اور خدا کا انکار کر دیتا ہے. تو ناظرین, ہمارا پروگرام چل رہا ہے سورہ حدید کے تعارف پر. ہمارے مہمان ہیں قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ, ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے, شاید ایک منٹ پہلے لے لیے یہاں پہ, تقریباً تین چار منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس. آپ روحانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, قرآن نے اس کی شدت سے
مذمت کی ہے. البتہ میں چاہوں گا کہ وہ چند آیات پیش کروں کہ جس میں خود روحانیت کی تردید کی گئی ہے. مثلاً خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں, سورہ تحریم کی پہلی آیہ کریمہ ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں, ترک کرتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. اسی طرح سے صاحبان ایمان سے خطاب, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم, کہ جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اس کو تم جو ہے کیوں حرام قرار دیتے ہو. ملتا ہے کہ چند مسلمانوں نے جو ہے وہ ایسا کیا کہ انہوں نے ترک دنیا کر دی, نماز میں مشغول ہو گئے, روزہ رکھنے لگے, راتوں کو بیدار رہنے لگے, تو حضور کو یہ خبر ملتی کہ انہوں نے
اپنے بھی بچوں کو چھوڑ دیا,
ترک بھی بچوں کو چھوڑ دیا, ازدواجی زندگی چھوڑ دی, تو حضور نے ان کو مسجد میں سب کو بلوایا. بلوانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں بھی نبی ہوں, لیکن میں ایک شادی شدہ زندگی گزارتا ہوں اور راتوں کو سوتا ہوں, لہٰذا جو میری سنت سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی شدت سے اس کی جو ہے وہ منع کیا. یا خود قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, کون ہے کہ جو اللہ کی زینت کو جو حرام قرار دیتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کر رکھا ہے. تو کوئی کہ اسلام میں ترک دنیا کی جو ہے وہ مذمت ہے, شدت سے مذمت ہے. اور یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کو مقصد نہ بنائے, دنیاوی چیز یعنی استعمال حلال چیزوں سے استفادہ کرے لیکن اس کو مقصد نہ بنائے بلکہ اس کو وسیلہ بنائے.
اور یہی نام جو ہے وہ زہد ہے, اسی کو زہد کہا جاتا ہے.
جی
قبلہ, بہت بہت شکریہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. ناظرین, آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے انہماک کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے مہمان کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
سبحان اللہ العظیم ولا